چھٹا مقصد جو شادی کا بیان کیا ہے، ایک انسان پریشان ہے اور آج 100 میں سے 90 لوگ اس لیے وقت پہ شادی نہیں کرتے، کیا کریں ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ کیا مال یہ شادی کا معیار ہے؟ کیا مال نہ ہو تو پھر شادی کرنا جائز نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نکاح یہ انسان کی تونگری اور خیر کثیر کا سبب بنتا ہے۔ وَأَنْكِحُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، اور جن لوگوں کے نکاح نہیں ہوئے بے نکاحوں کے تم نکاح کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو آپ کے غلام نیک ہیں، آپ کی لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں، ان کے نکاح کرو۔ اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں غنی کر دیں گے۔ اب یہ قرآن کی نص ہے، یقول فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی بہت ہی وسعتوں والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں دو باتیں آئی ہیں، واسع علیم، تم اپنی سوچ کے مطابق سوچتے ہو نا کہ میرا تو اپنے گھر میں کچن نہیں چلتا تو ایک اور آ جائے گی تو اس کا کیا بنے گا۔ ارے تمہیں یہ تو پتا ہونا چاہیے میرے بھائی، تم اپنا مال اور رزق لے کے آئے ہو اللہ تعالی سے، وہ اپنا لے کے آئے گی، اس نے تیرا تو کھانا ہی نہیں ہے، اللہ سے لکھوایا ہوا ہے، وہ اللہ نے اس کے نام پہ لکھا ہے، تیرے مال سے کچھ نہیں اس نے کھانا، یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ جب تم دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے، تمہاری تو زندگی صرف 4 مہینے تھی اور تم نے زمین میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ یؤمر بأربع بکتب اجلی ورزقی، اللہ نے یہ فیصلہ لکھوا دیا تھا کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی اور اس کا رزق کتنا ہوگا۔ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، تیرا جو مال ہے، تیرا جو نصیب ہے، تیرا جو رزق ہے، وہ تجھے مل کے رہے گا خواہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہوگا۔ وما لا نصیبک لا یصیبک، جو تیری قسمت میں نہیں ہے وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ ولو کان تحت الیدین، اگر تیرے ہاتھوں کے نیچے کیوں نہ آ جائے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کتنی مرتبہ لوگ کہتے ہیں، بس جی وہ لقمہ ہی اٹھایا ہے تو منہ تک لے جا ہی نہیں سکا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ کیسے لے جاتا؟ اس کی قسمت میں نہیں تھا، وہ لکھوایا ہی نہیں تھا۔ اتفاق سے واسق باللہ، اس کے بیٹے نے، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، تو وہ کھانا پکاتے پکاتے جب وہ چلا گیا کھانا پکانے والی کے پاس، تو بیٹی نے پکڑ کے ایک چنے کا دانا کھانا شروع کیا اور دوسرا پکڑا، آخر اس نے اپنی نوز میں ڈال لیا۔ جب اس نے ناک میں ڈال لیا، بچہ تھا، پریشان ہو گیا۔ اب وہ طبیب کو بلایا کہ یہ کیا بن گیا، ظاہر تھا ابھی بادشاہ کا بیٹا۔ جب اس کو بلایا، اب سوچئے یہ رات کا مسئلہ ہے، صبح تک وہ طبیب اس کو نکال نہیں سکا، لیکن جب صبح ہوئی دوبارہ اس کو بٹھایا دھوپ میں، کس طریقے سے اس کو نکالا، جو ہی وہ ایک چنے کا دانا گرا، آنن فانن دیکھتے ہی ایک پرندہ جھپٹا اور اس نے دانا اٹھایا اور لے گیا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، کس کا رزق کہاں رہا، کس طرح اللہ تعالی نے اس کو پہنچایا۔ آپ کی یہ سوچ ہی غیر شرعی ہوگی، میری اور آپ کی سوچ کہ میرے پاس مال نہیں، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں۔ میری سوچ کیا ہے، میرے پاس ایمان کی طاقت ہے، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ یزید بن مہران جب ان کے ماموں ان کے پاس آئے تو پوچھتا ہے، ماموں جان ایک بات تو بتاؤ، آپ روزانہ نکلتے ہو جس فقیر کو دیکھتے ہو، جس ضرورت مند کو دیکھتے ہو، اس کو مال دے دیتے ہو، آپ کا پورا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا، جتنا میں دیتا ہوں نا، مجھے اللہ اس سے زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہے مقابلہ، انفق یا ابن آدم انفق علیک۔ اللہ رب العزت فرماتے، حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، تم دین کے معاملے میں خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ مقابلہ ہے مخلوق اور خالق کا، کون جیتے گا؟ اللہ ہی جیتے گا۔ کہتے اچھا، اس کے پاس جتنا مال تھا اس نے لیا اور تقسیم کرنے لگ گیا۔ دوسرے دن آ کے کہتا ہے، مامو جان، میرے پاس تو نہیں آیا۔ کہا بیٹا، اللہ کو آزماتے نہیں ہیں، اللہ آزمانے کی چیز نہیں، یہ یقین کرنے سے چیزیں ملتی ہیں، چیک کرنے سے نہیں ملتی۔ ہم کسی بات کو چیک کرتے ہیں کہ بھلا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان لوگوں کے اندر یقین تھا۔ تو بات یہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ ایک مقصد ہے شادی کا۔ تونگر بننا چاہتے ہو، امیر بننا چاہتے ہو، شادی کرو، نکاح کرو۔ اور یہ امیری اور تونگری صرف مال کی نہیں، سوچ کا امیر، فکر کا امیر، اس میں وسعت آتی ہے، تجربات کا امیر، اور انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کا امیر۔ صلاحیتیں انسان کی نکھرتی ہیں، انسان ذمہ دار بنتا ہے۔ یہ ساری قسم کی وسعتیں اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کو عطا کرتے ہیں جب وہ سنت کے اس طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جو شاگرد خاص ہیں عبداللہ بن عباس کے، آج ہمارے پاس جتنی تفسیر ہے یہ دو بڑے انسانوں سے ہم تک پہنچی ہے، مجاہد ابن جبر اور سعید بن جبیر۔ مجاہد ابن جبر فرماتے ہیں، میں نے پورے قرآن کو ایک ایک آیت کر کے عبداللہ بن عباس سے اس کی تفسیر پڑھی ہے۔ اسی طرح سعید بن جبیر نے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد عبداللہ بن عباس نے کہا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تزوج، اے میرے شاگرد شادی کرو، فإن خیر هذه الأمة أكثرها نساء، شادی کرو، اس امت کا سب سے بہترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی، ان کے بھی مقاصد تھے، کس طرح دوسرے خاندانوں کو دین کی طرف لائے، کس طرح دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا۔ شریعت کے ایک ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے۔ چنانچہ صوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، فقال بعض اصحابی، تو بعض ساتھی کہنے لگے، انزلت فی الذهب والفضہ، یہ جو تونگری ہے، یہ جو بات ہے، یہ تو چاندی اور سونے میں ہی خیر نازل ہوئی ہے، فلو علمنا ای المال خیر فنتخذه، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا مال خیر و برکت والا ہے تاکہ ہم اس کو لے لیں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خیر و برکت والا مال لینا چاہتے ہو تو وہ تین چیزیں ہیں، لسان ذاکر وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها ومالي، سب سے بڑا مال، سب سے بڑی تونگری اور امیری جو خیر و برکت والی ہے، اپنی زبان پہ ذکر کو جاری کر لو، اور اپنا جسم ایسا بناؤ کہ اگر کوئی تکلیف آئے تو صبر کرنے والا ہو، اور تیسرا بہت بڑا مال، ایسی بیوی جو انتہائی پاک دامن بھی ہو اور خاوند کے مال کو ضائع نہ کرنے والی ہو، اس سے بڑا کوئی مال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ نکاح اور شادی یہ انسان کو تونگر بناتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ بڑے عام ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو ہی اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ بہت رحمت نازل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، التمس الغنا فی النکاح، اگر تمہیں امیر ہونے کا شوق ہے تو نکاح کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پانچواں جو بڑا مقصد ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اور وسعت دے، مالی اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، تجربات کے اعتبار سے، اور اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے، اور وہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب وہ سنت کے اس پہلو کو اختیار کرتا ہے.